مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة زياد درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ اس کی چیزوں کا خیال رکھنے والے بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار جب جوتے میں پاؤں ڈالا تو اندر بچھو موجود تھا، جس نے ڈس لیا۔ بادشاہ درد سے بے قرار ہو گیا۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ جوتا پہننے سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے، یہ بھی ارشاد فرما دے۔ اگر جوتا رات بھر الٹا پڑا رہنے دیا تو اس میں کچھ وبال ہے۔
جوتا پہننے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے، جھاڑ لینا چاہیے۔ بند جوتے جو ہوتے ہیں نا، ان میں کبھی کاکروچ گھس سکتا ہے، کبھی کیڑا گھس سکتا ہے، مکوڑا، کنکری، کانچ، کوئی بھی چیز اندر کسی طرح بھی داخل ہو کر پاؤں کو زخمی کر سکتی ہے۔ بچھو بھی چھپ سکتا ہے، کوئی سی کچی جگہ ہو جہاں بچھو ہو، تو اس لیے وہ اچھی طرح اس کو یوں جھاڑ لیں گے نا، تو یہ جو اگر کوئی چیز ہوئی، دھول کچرا ہوا، سب نکل سکتا ہے۔ اور اوندھا جوتا جب دیکھیں الٹا، تو اس کو سیدھا نہ کرنا جو ہے نا، اس کے بارے میں فیضان سنت جلد اول میں تنگ دستی کے اسباب لکھے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا، اوندھا مانے الٹا، تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے۔ لہذا استعمالی جوتا جو ہے وہ الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ اور عوام میں یہ ہے کہ الٹا جوتا پڑا ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں، خدا جانے یہ پڑا نہیں گئی، عوام بولتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مزمل عرض کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ دوستانہ ماحول میں تو تڑاک ہوتا ہے، آپ نے مدنی نامت نمبر 7 میں آپ جناب کی بات کی ہے، بڑے سے تو کر لیں گے مگر دوستوں سے کیسے کریں؟
ایک دن کا بچہ ہو نا، اس کو بھی اگر آپ بولیں گے نا، یعنی ایسا بچہ جو شعور رکھتا ہے، آپ بولیں گے تو آپ سنیں گے، تو بولیں گے تو وہ بچہ بھی تو ہی بولتا ہے، بچے کو آپ بولنا نہیں آتا۔ تو اس لیے دوستوں سے بھی اتنے فری نہ ہونا کہ وہ پگڑی اچھال دے آپ کی۔ سب کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے نارمل کہ اپنا وقار برقرار رہے، ایسے فری نہ ہو جائے کہ اپنی اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہ رہے۔ تو اس لیے دوستوں میں آپ جناب سے بات کی جا سکتی ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں سب، تو تکار والے نہیں ہوتے. اس طرح آپ جناب سے بات کرنے میں ماحول خوشگوار بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ظہیر احمد اتاری ہے. میرا تعلق ایئرپورٹ بانڈی کریم حیدر شاہ مظفر آباد کشمیر سے ہے. میرا امیر علیہ سنت دامت خاتم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور سحری کی مگر نیت بھول گئے، فجر ہو گئی، اب کیا کریں؟
روزے کے لیے نیت شرط ہے. اگر نیت نہ ہو تو صبح و شام کوئی بھوکا پیاسا رہے تو اس کو بھوک پیاس کے فوائد ہو سکتے حاصل ہو ڈائٹنگ کے، لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا. سحری یہ خود نیت ہے. دیکھیں اتنا ذہن میں ہوتا ہے، جیسے عام دنوں میں تو سحری کے وقت بندہ کھاتا نہیں ہے، یہ رمضان ہی میں کھاتا ہے. تو سحری جب کرتا ہے تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے. اب وہ زبان سے کہنا شرط نہیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، ذہن میں ہو. یہ تو ایک بار نیت ہو گئی نا، غروب آفتاب کے بعد سے ایک بار بھی یہ نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا اور وہ نیت تبدیل نہیں کی، تو وہی نیت کافی ہے. بہتر تو یہی کہ مغرب کے بعد روزانہ بندہ کل کی نیت کر لے فرض روزے کی، تو آسانی ہو جائے گی اس میں انشاءاللہ. اب اگر واقعی کوئی سحری کے وقت بھی اس کو یہ روزے کا تصور نہیں تھا، ویسے وہ سمجھا کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں یا ریفریشمنٹ لے رہا ہوں اور روزے کی نیت واقعی کسی نے نہیں کی، تو اب صبح صادق کے بعد بھی فرض روزے کی نیت ہو سکتی ہے. زحوہ کبرا سے پہلے پہلے تک یہ نیت کرے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، جبکہ جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا نہ ہو. یعنی روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہیں کیا تو صبح صادق سے لے کر زحوہ کبرا کے درمیان یہ نیت ہو سکتی ہے، لیکن نیت یہ کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں. زحوہ کبرا، سورج جب عین سر کی سیدھ میں آتا ہے تو یہ بالکل اینڈ ہے یہ زحوہ کبرا کا. اب جیسے ڈھلے گا نا زور کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی وہ سر سے تھوڑا بھی اس طرف ہٹے گا غروب کی طرف تو اب یہ ہو گیا زہر کا وقت شروع، اس کو زوال آفتاب بولتے ہیں.
زہوہ کبرا کے لیے کیا کیلنڈر وغیرہ سے وقت دیکھ لیں جو اس میں دیا ہوتا ہے شروع کا اور آخر کا، اس میں آسانی ہو ہمارے لیے؟
ظاہر ہے ہر ایک تو اس کا طریقہ تو نہیں جانتا نا کہ سر پر سورج آیا پتا چلے اس کو. تو کیلنڈر ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپے ہیں مختلف شہروں کے، اور کتاب بھی چھپی ہے اس کی، پھر وہ 27 لاکھ کے آس پاس اوقات نماز وغیرہ زحوہ کبرا اور سب دیا ہوا ہے، سحری افطاری 27 لاکھ مقام کی دنیا کے، تو وہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اور روز کا روز بدلتا ہے زحوہ کبرا کا وقت. عوام سمجھتے ہیں کہ 12 بجے سر پہ سورج آتا ہے اور 12 بجے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ عوامی رومر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. 12 بجے سے نہ 12 بجے، ہاں کبھی 12 بجے وقت آ گیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر روز 12 بجے نہیں ہوتا، نہ ہر روز 12 بجے تہجد کا وقت. تہجد وقت کے لیے تو گھڑی کے وقت کی شرط ہی نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد سویا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے سویا، آنکھ کھل گئی. اب صبح صادق سے پہلے پہلے آنکھ کھل گئی ہے تو یہ اس کا تہجد کا وقت ہے. اب جیسے کہ آج کل جماعت ہے 9 بجے، 9 بجے نماز پڑھ کے جماعت سے پڑھی، مثال کے طور پہ 9:15 بجے آنکھ لگ گئی اس کی، اور 9:15 پر آنکھ لگی، 9:16 پر آنکھ کھل گئی، تو اب 9:16 پر اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے شعبہ IT کی طرف سے جو موبائل اپلیکیشن جو نماز کے اوقات کی ہے، یہ پلے سٹور پر جا کر آپ اس کو دیکھیں، جہاں دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اسے ڈاؤن لوڈ کریں. میں اگر موبائل کا نہ ہو تو شاید ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے اپنے موبائل فون میں یہ اپلیکیشن رکھی ہوگی، اس کو لیں، یہ شہر میں بھی اور سفر میں بھی یہ اپلیکیشن بہت کام آتی ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے جو ویب سائٹ پر ہے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ یہ جمال اکبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے، کہتے ہیں آج کل ایک عالمی بیماری جو بڑوں اور چھوٹوں میں ہو رہی ہے، کینسر، اور یہ پیدائشی بچوں میں بھی آج کل ہو رہی ہے، اس سے ہم لوگ کس طرح بچیں، اس کا علمی اور روحانی علاج بتا دیجئے۔
بیمار عابد پیج نمبر 40 پر چار اورات دیکھیں، اس کے روحانی علاج ایک ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیئے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغا کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ان کے لیے جن کو کینسر کا مرض لاگو ہوا۔ اچھا، اب جس کو کینسر سے بچنا ہے، وہ سبھی کو ظاہر بچنا ہوتا ہے، اس کی ایک تو یہ کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق روزانہ مناسب مقدار میں پستے کھانے سے پھیپھڑوں اور دیگر کئی قسم کے کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کینسر پر کام کرنے والی ایک امریکی ایسوسی ایشن کے تحت کی جانے والی تحقیق کے مطابق پستے میں وٹامن ای کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، جس کے ذریعے پھیپھڑوں سمیت کئی اقسام کے کینسرز کے خلاف مضبوط مدافعتی نظام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ بچت کی وہ اس سے بچت کا نظام کینسر سے کیا جا سکتا ہے۔ یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھا کریں، 29 بار یا مہیمنو، انشاءاللہ اس طرح کی بیماریوں سے بچیں گے۔ آج کل چکن گنیا بھی بہت بڑھ گیا ہے، اب ہماری چونکہ ہمارے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اور دعا کے لیے روگوں کا رجحان ہوتا ہے دعا کروانے کے لیے، تو یوں اطلاع ملتی رہتی، اس کو ہو گیا، اس کو ہو گیا، اس کو ہو گیا چکن گنیا، اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے، یہ بھی بتاتے ہیں بہت تکلیف دے۔
سویڈن سے ہے سوال، یہ یورپ کا ایک ملک ہے، کسی اسلامی بہن کو شادی کے بعد ماں باپ کی اہمیت کا احساس ہوا، شادی کے بعد وہ دوسرے ملک میں چلی گئی، اب وہ چاہ کر بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتی، سالوں گزر جاتے ہیں وہ ان کو مل نہیں پاتی، ایسے میں وہ کیا کرے، کیسے اپنے والدین کی اہمیت بجا لائے۔
اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے، ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ تو ویسے بھی رکھنا چاہیے، صلہ رحمی میں ہفتے میں ایک بار دو بار اب فون کر لیا کریں ماں کو، باپ کو، بھائی بہنوں کو، تو اس طرح بھی محبت کے رشتے قائم ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، تو ماں باپ کو پیسے بھیج کر جتنا آپ خوش کریں گے اتنا ٹانگیں دبا کر نہیں کر سکتے ماں باپ کو خوش، پیسوں بولے چھ، آپ رقم بھیجتے رہے، ماں باپ خوشی خوش ہیں انشاءاللہ، دعائیں لیتے رہے ان کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں تھوڑی بہت عرض یہ کروں گا، جیسے اگر کوئی اسلامی بہن کسی اور ملک میں ہے، اب شوہر بھی وہاں پر جیسے تیسے بیچارہ گزارا کر رہا ہے، کیونکہ باہر ملکوں کی حالتیں اتنی بہتر نہیں ہوتی بقیوں کی، اب وہ وہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ، مجھے ماں یاد آتی ہے تو مجھے ابو یاد آتے ہیں، ہم کہاں آ کر پھنس گئے، ہم یوں نہیں کر سکتے، ہم یوں نہیں کر سکتے، اس میں اگر وہ شوہر کو تکلیف کا سبب بنتی ہے، اس کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، وہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی ماں باپ سے دور ہوں، ہم کما رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہونے کے اندیشے رہتے ہیں کہ وہ جب دیکھو اپنے ماں باپ ہی کا تذکرہ کرتی رہے گی، تو کیا ایسے میں اس کو کوئی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اسلام بہن کو؟
ظاہر ہے ویسے بھی ہے، اپنے ماں باپ کا تذکرہ سسرال میں کرنا بھی فساد کا باعث ہو سکتا ہے، تو صبر کرے بس، اور شوہر کو آپ کے ماں باپ سے کیا دلچسپی، تو جس کو دلچسپی نہیں ہے اس کے سامنے اس طرح کے تذکرے اس کے لیے بوریت کا باعث ہوں گے، پھر آپ کے ازدواجی تعلقات جو ہے نا آپس میں یہ ڈسٹرب ہوں گے، خراب ہوں گے، فاصلے بڑھیں گے. تو اس لیے مطلب بس صبر کریں. اور یہ مطلب کھوٹی کھوٹی پنچایت ہوتی ہے، اتنی اہمیت ہوتی نا تو وہ رخصتی یا رخصت اگر آتی نہیں، اب آ گئی تو ٹھیک ہے، بلکہ اگر شادی کسی غیر ملکی سے کی ہے اور اب تے بھی ہے کہ یہ لے جائے گا باہر ملک، اب اڑی کر جا کے میں نہیں آتی، تو یہ عورت شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، خصوصاً ازدواجی معاملات میں تو اس کے حقوق جو ہے نا ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہیں، اس کی اطاعت ہی کرنی ہے جب تک حکم شریعت کی وہ خلاف ورزی نہ کرے. شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی نہ تو گھر چلے گا نہیں، تو اس لیے وہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. اشفاق ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کیا ہے، ہم جس طرح پانی کی کلی کر سکتے ہیں تو کیا دودھ یا شربت وغیرہ کی بھی کلی کر سکتے ہیں؟
تو بلا ضرورت اگر دودھ اور شربت کی ویسے بھی بغیر روزے کے بھی کلی کی تو یہ تو اسراف ہوگا نا. ہاں کوئی علاج کے لیے کیا تو وہ اس کی الگ صورت ہوگی، روزے میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تو اجزاء جائیں گے حلق کے نیچے، ہے نا، دودھ کی کلی کی شربت کی تو اگر اجزاء چلے گئے حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اب پانی کو بھی بچانا ہے، پانی کو بھی کلی کر کے اس کو نکال دینا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی بچا رہا ٹھنڈی ٹھنڈی تھوک کر لی اس کو نگلتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم کی قرآن اندازی میں 12 نام پکارتے ہیں اور صرف ایک کو مدینہ کا ٹکٹ ملتا ہے، تو کیا اس طرح باقیوں کی دل آزاری نہیں ہوتی ہوگی؟
بے قراری بڑھتی ہے اس سے. دل آزاری اور بے قراری میں فرق ہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اس کو دل آزار تھوڑی کہتے ہیں، نہ ایزا کہتے ہیں، اس میں بھی مزہ آئے. نہ سب کو دینا کوئی ضروری ہے، ہم ایک ہی کا تو اعلان ہے ہمارا 12 میں سے، تو ہم یہ تو ہزاروں میں سے ایک جو منتخب کرتے، تو پھر جس کو نہیں ملا کیا ان کی سب کی ہزاروں کی دل آزاری کی ہم نے، کیا 11 کی کیوں؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اتنا پیارا شعر آپ نے.
میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اب میری تو آواز بھی بے قرار ہے.
درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر ہم سفر میں ہوں اور اذان کی آواز نہ آئے تو اب روزہ کیسے کھولیں، کب کھولیں؟
یہ تو یوں کہوں تو جیسے کہ میں بچپن سے یا لڑکپن سے چلا رہا ہوں کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. ایسے ملک میں چلے گئے، ایسے شہر میں چلے گئے جہاں خدا نہ خاصا کوئی مسجد ہی نہیں ہے، کافروں کی اکثریت روزہ کب کھولیں گے، کب بند کریں گے؟ تو اذان کا تعلق روزے سے ہے کب؟ اذان کا تعلق تو نمازوں سے، اور وہ سارا ہی سال اذانیں دی جاتی ہیں، رمضان میں تھوڑی دی جاتی ہیں. تو اس کے لیے گھڑی گھنٹے کا اپنا حساب کتاب جو بھی ہے وہ درست ہونا چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی ویب سائٹ پر یہ سحر و افطار کے نمازوں کے سارے اوقات دیے ہوئے، تو اسی سے آپ معلوم کر لیں اور پاکستان میں تو اسلامی ملک ہے، یہاں تو جگہ جگہ مسجدیں ہیں اور کیلنڈر بھی مل جاتے ہیں اور آسانیاں ہیں تو پتہ چل جاتا وقت کا، لیکن اذان کا اعتماد بھی نہ کریں، اذان تو بعض اوقات جلدی بھی ہو جاتی ہے اور شور بھی مچتا ہے، پھر اب بھول ہو جاتی ہے مؤذن صاحب سے، کبھی انسان ہے بھول کر لیتا ہے، تو اپنا مطلب گھڑی وغیرہ کی ترکیب اچھی رکھیں۔
مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ملک و بیرون ملک دونوں کے اوقات کار چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا کریں، اور دنیا کے کئی اور ممالک ہیں جن میں مساجد ہیں مگر ان میں اذان کی آواز باہر نہیں نکل سکتی، وہاں کے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں، تو سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے روزہ سحری اور افطار کے ٹائمنگ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ بلکہ امیل سنت کا ایک بہت پیارا عمل میں آپ کو بتا دوں کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو نماز کے جو ہمارے جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ اپنے شہر کا وہ کیلنڈر نکال لیں ٹائمنگ، اور 12 ماہ کی اس میں سے پرنٹ نکال لیں، امیر سنت کا اس میں نے دیکھا پرنٹ نکلا ہوا ہے، پرنٹ نکال کر آپ اپنے پاس 12 ماہ کا کیلنڈر ہی لگا لیں،
فور ایور چلتا رہے
گا، ہاں
چلتا رہے گا، ہر سال نیا نکالنا شاید ضروری نہیں پڑے گی، روز روز تھوڑی تبدیل ہوتا ہے وقت۔ یہ اپنے اذان کا تو ایسا ہے کہ اب جیسے کہ باب المدینہ ہے، بڑا شہر ہے، بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں، پلازوں کے اندر کون سی آواز جاتی ہوگی اذان کی، اب ویسے بھی اے سی ہوتے ہیں، دروازے پیک بند ہوتے ہیں ساؤنڈ پروف، تو اس میں اذان کی آواز تو نہیں جاتی ہوگی، تو اس لیے وہ اذان کی آواز سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، روزوں کا یہ ذہن بنا لے بس، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
عورتیں روزے کی حالت میں چہرے کے بال اتروا سکتی ہیں؟
چہرے کے بال، داڑھی نکل آئی اگر کسی عورت کی تو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ وہ اتار دے، جب اور شوہر کو اگر ظاہر شوہر کو اس سے نفرت ہوگی تو اس کی خوشی کی نیت کرے گی ثواب پائے گی، اور اس کے علاوہ چہرے کے بال تو عورت کے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اگر داڑھی بھی اتاری یا ہیں چہرے کے بال نوچے یا سر کے بال کسی نے اتارے یا بدن میں کہیں سے بھی بال اتارے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
شوہر کی وہ نفرت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے تو اب واجب ہو جائے گا؟
جی جی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ خلیل بھائی ہیں لالا موسیٰ سے، کہتے ہیں اگر آپریشن کا زخم نہ بھرا ہو، زخم گہرا ہو، تو کیا نماز اور روزے کی ادائیگی کرنی ہوگی؟
روزے میں البتہ یہ کہ قضا کی صورت بنتی ہے، اور نماز تو زخمی آدمی پڑھ سکتا ہے، تو روزے میں وہ یہ کہ اگر جان چلی جائے گی یہ خطرہ ہے روزہ رکھے گا تو، یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، تو یہ صورتیں ہیں، اپنے تجربے سے جانتا ہے یا کوئی طبیب حاذق یعنی کہ اسپیشلسٹ ماہر طبیب جو شریعت کا پابند ہو، شریعت میں جانتا ہو، جو بار بات بات پہ جو روزے کا بول دیتے ہیں مت رکھو اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا وہ شریعت کو نہیں جانتے ہوتے، وہ خود بےچارے نہیں جانتے ہوتے کہ شریعت کیا ہے، تو کوئی دیندار ڈاکٹر کہہ دے گا نا تو اس کی بات مانی جائیے، اور اب یہ کہ روزہ قضا کر لے، یعنی ایسا زخم ہے تو، ورنہ ہر زخم میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزے میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کا ذوق عام طور پر نہیں ہوتا، تراویح اگر نہ پڑھی تو کوئی حرج تو نہیں؟
حرج تو ہے، تراویح روزہ نہ رمضان شریف میں رات کو عشاء کے فرضوں کے بعد جو تراویح پڑھی جاتی ہے، تو 20 رکعتیں یہ سنت مؤکدہ ہے، ایکات بار ترک برا اور بار بار کا ترک جو ہے وہ گناہگار کرتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ کی حکایت کہ کھانا لگا تھا، روٹیاں کم تھیں اور چراغ بجھا دیا گیا تھا، تو کسی نے بھی نہیں کھایا تاکہ دوسرے لوگ کھا سکیں، کیا ہمارے یہاں افطار کا جو دسترخوان ہوتا ہے، شربت ہوتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی طرح طرح کے پھل فروٹ ہوتے ہیں، بھائی بہن ماں باپ یہی عموماً فیملی ممبر ہوتے ہیں، تو کیا یہ اسار کا جو ایک ثواب کمانا ہے، بخشش کی بشارت ہے، بخشش کا اس میں کہا گیا ہے کہ بخشش ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا گھر کے دسترخوان میں ماں باپ بھائی بہن یہ ایک دوسرے کے لیے بھی کیا یہ ثواب کما سکتے ہیں کہ وہ جو لوٹ مار یعنی یہ میرا یہ میرا یہ میرا، تو کیا کرنا چاہیے گھر کے دسترخوان میں؟ تو روزانہ ثواب کمانے کا موقع بھی ہاتھ آ سکتا ہے.
اسار کی تعریف یہ کہ جس چیز کی خود کو ضرورت ہے اس پر دوسرے کو ترجیح دینا. یعنی یہی کہ سمجھو کہ تھال میں ایک بوٹی ہے، اب اس بوٹی پر نگاہ جمی ہے کہ میں کھا لوں اس کو، اب آپ اکیلے نہیں بیٹھے، دوسرے بھی سائے میں بیٹھے، اب ظاہر آپ اس کو کھا لیں گے تو دوسرے نہیں کھا پائیں گے، تو اب ضرور آپ کو اس کی حاجت تو ہے کہ اس میں کھا ڈالوں، اور آپ نے اس نیت سے کہ چلو میں نہیں کھاتا، ان میں سے کوئی کھا لے گا میرا بھائی، چاہے گھر کا فرد ہے چاہے باہر کا فرد ہے، کوئی مسلمان ہے یہ کھا لے گا، اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ بوٹی نہیں کھائی، یہ ہے ایثار، اس پر مغفرت کی بشارت ہے. تو اب یہ کہ سموسے ہیں رول ہیں ان پر لوگ زیادہ ہاتھ مارتے ہوں گے، کباب ہے اور پھل وغیرہ کی باری کم آتی ہوگی یا بعد میں آتی ہوگی، تو اب جس پر آپ کی نظر ٹکی کہ یار یہ سموسہ بڑی سائز کا ہے، اس نیت سے آپ نے ہاتھ نہیں مارا کہ یار میرا کوئی اور بھائی کھا لے گا جو موجود ہے، تو یہ ہے ایثار، یہ کریں تو مغفرت کی بشارت ہے. اس پر وہ آسان نہیں ہے، نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، خصوصاً افطار کے وقت تو مغرب کا انتظار بھی نہ کریں، جتنی زیادہ کی دشواری ہوگی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، ایثار کاش نصیب ہو جائے، باتیں کرنا تو آتی ہیں، ایثار کرنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، ہم بھی بول دیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے، ایثار کا جذبہ عطا کر دے، کہ وقت پر آدمی جو ہے نا وہ بس وہ ہار جاتا ہے بازی، اب بھی تو بولنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پورا بیان ہو سکتا ہے اس ٹاپک پر کرنے بیٹھے تو، لیکن جب اپنے عمل کی باری آتی نا اس وقت نفس جو ہے نا غالب آ جاتا ہے. ہائے ہائے سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نعت کون
سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان کب تک دباتے جائیں گے، پیش حق مجھ یا شفاعت کا سناتے
خدا نے دا
فسرت دیرے خدا نے دامن محبوب کو، فسرت دیرے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ رمضان میں تلاوت قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
رمضان المبارک ماہ نزول قرآن ہے، اس میں نازل قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ملے گا، کہ ویسے ہی فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو یوں ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رمضان شریف میں تلاوت میں بہت زیادہ انہماک رکھتے تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں 61 بار قرآن کریم پڑھتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں، اور ایک تراویح میں، یعنی سارا مہینہ تراویح میں ایک قرآن کا ختم کرتے تھے، اور الگ سے تلاوت رات کو ایک اور دن کو ایک قرآن کریم.
رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حافظ محمود ہیں، کہتے کیا زمزم شریف کا پانی ایک سانس میں پینا ضروری ہے؟
ایک سانس کا تو نہیں لکھا، وہی تین سانس میں پیئیں گے پانی، تو زمزم شریف میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیئیں گے، قبلہ رو ہو کر پیئیں گے، اور جو مانگیں گے وہ ملے گا، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. دیکھنا زمزم شریف کو عبادت کی نیت سے، ایک سال کا ثواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ زمزم اس لیے زمزم اس لیے گئے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اگر رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہو اور ہونٹ خشک ہونے کی وجہ سے خراب ہوتے ہوں، تو کیا ہونٹوں پر انہوں نے لپسٹک لکھا ہے کہ پوچھنے والے اسلامی بھائی لگتے ہیں، تو چپ اسٹک لگا سکتے ہیں؟
ہونٹ خراب کیسے ہوتے
ہیں؟ ان کو لگتا ہوگا بابا.
تو آپ کو لگتا ہوگا، تو جب سب کو نہیں لگتا تو آپ کو بھی نہ لگنا چاہیے، یوں ذہن بنا لیں، ہونٹ خراب نہیں ہوتے، اس سے ہونٹ اچھے ہو جاتے ہیں. روزے کی برکت تو برکت ہے، روزے دار کی، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے.
لگا تو سکتے ہیں جبکہ اس کے کوئی ذرات وغیرہ منہ کے اندر جاتے نہ ہو کہ حلق کے اندر اتر جائیں، اگر اس احتیاط سے لگاتا ہے تو، اور پھر اس کے بعد زبان وغیرہ بھی پھرے نہ کہ کہیں اس کے ذرات وغیرہ چلے نہ جائیں ہونٹ کے حلق کے اندر، ذائقہ نہ اتر جائے حلق کے اندر اس کا.
رسک ہے، نو رسک نو گین، ہے نا، ہونٹ اچھا لگنے چاہیے، یہ رسک نہ لیں. ایسے معاملات اس کا نہیں لکھا، ایسے معاملات مطلق میں سے دیکھیں نا تو کراہت میں آتے ہیں، ایسی حرکتیں کہ جس سے مطلب یہ روزے میں، جیسے کہ کلی ممبالغہ، اس کو مکرو لکھا ہے کہ حلق کے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے، اتر ہی گیا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا جبکہ روزہ یاد تھا. تو اسی لیے اس سے بھی اگرچہ اس کا سراتن لکھا نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے. ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کے خطرات پیدا ہو جائے.
یہ لقمان صاحب ہیں، کہتے ہیں نماز کے آخر میں سلام کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ دونوں طرف سلام کرتے ہوئے بیچ میں رک جاتے ہیں. مدنی پھول ارشاد فرمائے.
سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ، تو یہ سوال یوں بنے گا کہ سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے؟ یہ آپ کے فائدے کے لیے مدنی پھول ہے. عام طور پہ یہی بولتے ہیں سنت طریقہ، جیسے آب زمزم کا پانی اب ہم بولتے ہیں، تو آب زمزم معنی زمزم کا پانی، لفظ پانی زائد ہے. اچھا خیر، تو سنت کے مطابق تو سلام کوئی کوئی پھیرتا ہوگا، یعنی کہ اس طرح پھیرتے ہیں سلام یوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم، نہیں یوں دیکھتے ہیں.
تو کیا کریں،
کہاں دیکھیں؟
تو آپ جو
گندا
یہاں دیکھیں،
اگر ڈاکٹر بولے گا نا گردن میں درد ہے اچھا، تو اتنا پھراؤ گے جتنا تم پھرا سکتے ہو تو یہ پھرائیں گے. ڈاکٹر بولے نا، مولانا بولے گا، مولانا تو بولتے رہتے ہیں. ارے بھائی وہ سنت ہے، آقا کی سنت یہ ہے کہ کندھے کی طرف نظر ہو، سلام اس طرح پھرے، اور نیت یہ ہو کہ اگر جماعت میں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کو اور اپنے کرامن کاتبین کو اور دیگر فرشتے محافظین ہیں ان سب کی نیت کرے کہ ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں، الٹے میں الٹی طرف کی نیت کرے اسی طرح کی، اور وہی کندھا. اچھا امام صاحب جس طرف ہیں تو امام صاحب کو بھی نیت میں شامل کر لیں اس طرف میں، اور اگر امام صاحب کے عین پیچھے پڑھنے کا موقع ملا ہے تو دونوں طرف امام صاحب کی بھی نیت کریں، یہ ہے جماعت میں. اور اگر اکیلے سلام اکیلے نماز پڑھنے تو اب یہ کہ فرشتوں کی نیت تو کریں گے لیکن اب لوگوں کی نیت نہیں کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی، جیسے کہ مثال کے طور پہ اس لائن میں کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہے تو ساتھ میں اس کی بھی نیت کر دی، سارے نمازیوں کو بھی اور حاجی عمران کو بھی سلام کر رہا ہوں، یہ نہیں، کسی فرد کو مخصوص کرنا نہیں ہے.
آپ نے تو بھی فرمایا کہ سلام یوں کر، اب بعض ایسا جیسے کہ یہ بیٹھے نا تو اب سلام کریں گے نا،
پیچھے دیکھتے ہوں گے کتنی سفے،
ہاں یہ پورا
ڈاکٹر یہ نہیں بتاتے ہوں گے کہ ساؤ یہ کمر بھی تمہاری گھوم جائے گردن کی ایکسرسائز میں، نہیں نہیں یہ نہیں، پیچھے نہیں دیکھنا، کندھے کی جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہی کرنا ہے، کندھے کی سیدھ میں، گردن بالکل سیدھ میں، یہ بہت تھوڑے کرتے ہوں گے اس طرح، بلکہ اب جن کی عادت نہیں ہوگی نا یہ کریں گے دکھے گی شاید گردن اس کی، یا چر کر کے آواز آئیے تو ٹوٹے گی نہیں، گھبرائے نہیں آپ، مسلس جو بازو کا جب یہ عادی ہو جاتا ہے نا آدمی کسی چیز کے نہ ہلانے کا، تو جیسے گردن یوں ہلائے گا نا اگر عادی نہیں ہے نا تو چر چر کی آواز ہوگی، گردنیں ہلاتے رہنا چاہیے، ایک طرف رکھنے سے بازو کا درد ہو جاتا ہے آگے چل گئے، یا سونے میں کبھی گردن رہ جاتی ہے تو اس میں بھی اگر یہ یوں ہلائیں گے اس کا طریقہ کیا ہو آپ کو، یہاں بیٹھے بیٹھے سکھاؤں سکرین پہ، پھر اس کا وہ کلپ بن کے آ جائے گا، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، حالانکہ یہ ثواب کا کام ہے بتانا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہتر ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو یہ نفع پہنچانے کی نیت سے اس طرح کی باتیں بتانے میں ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی وضو کر رہا ہو اور دوسری طرف جماعت قائم ہو جائے اور یہ خدشہ نظر آنے لگے کہ اگر میں جلدی نہ گیا تو میری رکعت فوت ہو جائے گی، تو کیا اس صورت میں ہر اس کو تین دفعہ دھویا جائے یا اختصار کیا جائے؟
جماعت میں مشغول ہونا، با جماعت نماز تو جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں تین تین بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے، اور تین تین بار اعضاء دھونا تکبیر اولا پانے سے بہتر، یعنی اگر وضو میں تین تین بار اعضاء دھوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ کہ تین تین بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہ ملے گی تو تین تین بار دھوئے. اب اس کا دیکھو یہ نہیں کہ مطلب آپ لوگ آئیں لیٹ، بعض لوگ تو شروع ہی لیٹ کرتے ہیں وضو، اس کی عادت بنا لینا یہ تو ذرا اچھی بات تو نہیں ہے، تین تین بار اعضاء دھونا یہ سنت الموقع ہے. لیکن رکعت کی اہمیت کے لیے وہ رعایت دی گئی ہے، تو عادت نہ بنائیے گا اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.